أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک مرتبہ پھر توفیق نصیب کی کہ ہم ماہ رمضان کی ایک اور رات ایک اور دن کو درک کر سکیں اور اس میں ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے سعادت اور نجات کا سبب بن سکیں. آج سے ہمارا جو پروگرام کی ترتیب رہے گی وہ یہ ہے کہ پہلا سیشن ہمارا وہی تربیت و تزکیے کے اعتبار سے ہوگا اور اس کے بعد ہم ایک اہم مسئلے کے اوپر کہ جو ایک جہانی مسئلہ ہے وہ ہے یوم القدس, اس کے اوپر نشریات شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اس سیشن کے بعد اگلا سیشن یوم القدس کے حوالے سے ہوگا. اس سیشن کے اندر جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ ہم اس میں تربیتی موضوعات کو بیان کرتے ہیں. ایک موضوع جو انسان کی تربیت کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہے, قرآن اور روایات میں اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے, وہ ہے صبر کا عنصر. صبر کے اوپر تاکید کی گئی ہے مختلف آیات کے ضمن میں بھی اور روایات بھی متواتر طور پر موجود ہیں, اور انسان اپنی زندگی کے اندر بھی محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے انسانوں کو کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب بھی رہتے ہیں. اس صبر کی حقیقت کیا ہے, اس صبر کے آثار کیا ہیں, قرآن کیسے اس پر تاکید کرتا ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور اسی طریقے سے جناب مولانا سید حسن عسکری صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع کریں گے. آپ آغا جمشید, ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی مقدمے میں میں نے بیان کیا کہ صبر انسان کی تربیت میں انسان کی زندگی کے اندر ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے.
جی بالکل.
لہٰذا سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ صبر کی حقیقت کیا ہے، صبر کہتے کسے ہیں، اس کے تشکیل دینے والے وہ عناصر کیا ہیں، اس کے بعد پھر بعد والی بحثیں آتی ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور تمام ناظرین کے جو ہمارے ساتھ پورا ماہ رمضان چل رہے ہیں. خداوند کریم ہمیں ان مطالب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ انسان کی زندگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور اس لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند ایسی صفات کے ساتھ مزین ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جو صفات انسان کے کم ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل صالح کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں. بہت ساری چیزیں قرآن نے ہمیں حکم فرمائی ہیں کہ اگر آپ اس انسان کامل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور اگر اخلاق کے درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کر لیں کہ ان میں سے ایک انتہائی اہم ترین صفت جو ہے وہ صبر ہے. اور اس صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے اندر کلمہ صبر مختلف شکلوں میں، کبھی فعل کی شکل میں، کبھی فاعل کی شکل میں، کبھی فعل ماضی و مضارع کی شکل میں 103 بار استعمال ہوا ہے. تو یہ بات اس بات اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ صبر کتنی اہمیت کا حامل ہے. دوسری بات کہ قرآن کے اندر صبر کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک بقرہ سے شروع فرمایا آیت نمبر 45 میں، پھر 153 میں نماز کے ساتھ اللہ نے صبر کو ذکر فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور 153 میں فرمایا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صبر جو اہم ترین عبادت یعنی نماز کے ساتھ ذکر ہوا ہے تو یہ بھی ایک انتہائی اہم صفت ہے. صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا لغت کے اگر معنی دیکھا جائے تو لغت کے اندر اس کا معنی ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا، کسی دوسری چیز کو روکنا، حبس کرنا، محبوس کرنا، زندان کے اندر ڈال دینا. لیکن اگر اصطلاحی اور اخلاق کے علم سے دیکھا جائے تو صبر کا مطلب ہے انسان ایک ایسی چیز کا تحمل کرے، ایسی چیز کو برداشت کرے کہ جس چیز کو برداشت کرنے کے لیے اس کا نفس آمادہ نہ ہو، اس کا نفس ناپسند کر رہا ہو اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ شریعت کا حکم ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا میں اس کو برداشت کروں گا، تحمل کروں گا، اس کا نام صبر ہے.
مثلاً مثال دے سکتے ہیں ہم اس کی؟
جی بالکل. مثال ہے
نفس جو ہے وہ مادیات کی طرف جو ہے وہ زیادہ جذب ہو جاتا ہے،
جی،
اور جب انسان معنویات کی طرف سفر کرتا ہے
تو پھر مشکل ہو
جاتا ہے، تو نفس معنویات کو جلدی قبول نہیں کرتا.
بالکل.
تو اس جنگ کے اندر صبر کرنا،
جی بالکل، اس جنگ کے اندر وہ آپ آگے جب پڑھیں گے انشاءاللہ کہ صبر علال اطاعت وہ یہی ہے کہ ہمارا نفس کبھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک گھنٹہ اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ قرآن میں گزارے، قرآن کی تلاوت کریں، مفاہیم کو سمجھیں. نفس ہمیں کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک گھنٹہ جا کر مسجد میں جا کر اللہ کی تسبیح کر لیں. لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے تحمل کرے، نفس کو مجبور کرے، مسجد میں جائے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا ہے. اور یہ صبر انسان کو بہت زیادہ، یہ صبر البتہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ پھر انسان تسلیم محض تک جا پہنچتا ہے.
ایسا ہی ہے. بہت شکریہ، خوبصورتی سے آپ نے صبر کی حقیقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ سب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جیسے انہوں نے آیت کی طرف اشارہ بھی کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس صبر سے مراد روزہ ہے. تو یہاں سے یہ چیز پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کو واضح ہونا چاہیے کہ صبر اور روزے میں کوئی ارتباط موجود ہے، اس وجہ سے اس کی تفسیر یہاں پر کی گئی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین. خوب، جیسا کہ آپ برادران بزرگان نے بیان فرمایا ہے کہ ارشاد ربانی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اسی طرح آپ اگر دینی منابع، دیگر روایات کے منابع میں دیکھ لیں تو بڑے تفصیل کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ صبر یعنی روزہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے اور خب الصلاۃ, یعنی مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ استعانت کرو, ان سے مدد حاصل کرو. تو گویا صبر روزہ ہے اور روزے سے انسان صابر بنتا ہے, مقام صبر تک پہنچتا ہے. روزہ ایک مقام معنوی ہے, اس مقام تک صبر ایک مقام معنوی ہے کہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ روزہ ہے. روزے سے انسان اپنے اس مرحلے وجودی میں پہنچتا ہے, انسان کی روح کے اندر تکامل پیدا ہوتا ہے. روزہ ایک وسیلہ ہے کہ اس مقام, اس معنوی کمال کو انسان حاصل کر سکتا ہے.
بالکل, صبر ایک مقام بھی ہم دیکھتے ہیں, علماء اخلاق بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مقام ہے, اور پھر جو صابرین کا بہرحال ایک اپنا ثواب بھی ہے. تو اچھا نقطہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبر تک لے کر جاتا ہے.
اس وجہ سے روزے کا جو ہے وہ ایک مصداق, صبر کا ایک مصداق روزہ بیان کیا گیا ہے. اس طرح پیغمبر خدا نے ایک دفعہ خوب مفصل ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی, اور آخر میں گویا ایک نچوڑ بیان کیا, خلاصہ بیان کیا. اس میں فرمایا کہ شہر الصیام و شہر الصبر, کہ یہ جو ماہ رمضان ہے, ماہ مبارک ہے, یہ گویا ماہ صبر ہے. گویا اس پورے مہینے میں ہم نے اس مقام اور مرحلہ اور منزلت صبر کی طرف قدم بڑھانا ہے.
اور یہ صبر کا جو ہے وہ مقام بھی بڑا اچھا ہے. آپ دیکھیں ہر چیز میں صبر ہوتا ہے.
بالکل,
انسان گرمی کے اندر پانی دیکھ رہا ہوتا ہے تو دل للچاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی پیے, نفس مجبور کرتا ہے, لیکن انسان جو ہے وہی تحمل کرتا ہے, صبر کرتا ہے. اور بہت سارے پھر, یعنی آپ یوں کہہ لیں گے جتنے گھنٹے کا بھی روزہ ہو, انسان کا ہر لمحہ جو ہے وہ صبر ہی ہوتا ہے تقریباً.
پھر اس آیت کے تسلسل میں آخر میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صابرین کے ساتھ ہے. دیکھیں خوب, اللہ تعالیٰ تو ہر مخلوق کے ساتھ ہے, جیسا کہ مولا علی خطبہ اول میں فرماتے ہیں کہ اللہ مع کل شے لا بالمقارنہ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے. یا اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مخلوق کے پاس ہے,
ساتھ ہے. بالکل,
ایسی بات نہیں ہے کہ مثلا خوب مخلوقات بس, معیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمراہی, اللہ تعالیٰ کا لطف, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ساری اور جاری ہے. لیکن صابرین کے لیے ایک معیت خاص ہے,
بالکل
لطف خاص
ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہہ لیں کہ مثلا سورہ الحمد کی جب ہم تعریف کر تفسیر کرتے ہیں, مفسرین جو ہیں رحمان اور رحیم کے درمیان جو فرق ڈالتے ہیں کہ بعض رحمت ایسی ہے کہ جو پورے بشریت کے لیے ہے,
پورے
عالم کے لیے ہے, یعنی ہر, لیکن بعض رحمتیں ایسی ہیں جو مومنین کے ساتھ خاص ہیں. تو معیت جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک معیت خدا کی ہے کہ جو تمام مخلوقات کے ساتھ ہے, اور ایک خاص جو کہ,
اور انہوں نے جس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا وہ کہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں اس مقام معنوی تک پہنچاتا ہے. فی الحقیقت وہی معنوی روزہ, وہ معنوی روزہ ہونا چاہیے جو صبر تک پہنچاتا ہے. یہ ظاہری طور پر ہم امساک کیے رہتے ہیں مبتلات سے, لیکن بعض اوقات وہ اس کے اندر ہمارے اندر جو معنوی چیزیں ہیں روزے کے اندر جو معنوی دروس ہیں, اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کا یہ بھی فرمانا ہے کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ امیر اور غریب جو ہے نا ایک برابر ہو جائے. کیسے برابر ہو جائے, امام سے پوچھا گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ امیر لوگ جو ہے نا اس بھوک اور پیاس کی لذت کو چکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ غریب سارا سال کیسے گزار رہا ہے.
بالکل ایسے ہی ایسے جی
جی. تو خوب اسی مطلب کو کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. خوب مولا علی کے اس حدیث میں کمال کی تعبیر بیان ہوئی ہے. خوب اس حدیث کی البتہ دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں, الصوم لی وانا اجزی بہی. پہلا ایک مطلب ہے. ایک دوسری ترکیب جو کی گئی ہے انا اجزا بہی. پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرا ہے, میں ہی اس کی جزا قرار پاؤں گا.
بالکل ایسے,
میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی جو انسان روزہ دار ہے, جو انسان صابر ہے, اس کو گویا خدا مل جاتا ہے, وہ خدا کو پا لیتا ہے, وہ خدا کو درک کرنے لگ جاتا ہے. یہ کتنا کمال ہے واقعی کہ انسان خدا کو پا لے. یعنی
جی ہاں, چونکہ روزے کے اندر سختی آتی ہے, اور یہ معمولاً ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی سختی اگر آتی ہے تو فوراً خدا یاد آتا ہے. تو روزہ تو اپنے ساتھ سختی ہمراہ رکھتا ہے, تو انسان اس سختی میں رہ کر واقعاً خدا کو یاد کرتا رہتا ہے. جی بالکل.
تو گویا جو ہے وہ بس وہ مولا امام حسین علیہ السلام والا دعائے عرفہ میں بھی فرماتے ہیں کہ اے خدایا جس نے تجھے پا لیا اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ جب بے نیاز ہستی کے ساتھ مل جاتا ہے, جب بے نیاز ہستی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے پورے غیر خدا سے, مخلوقات سے غیر.
بالکل. اور دعاؤں میں بھی ہم یہی مانگتے ہیں, اور آئمہ معصومین نے بھی تاکید آپ کی اس بات کی تائید میں کہ دعا بھی ایسا مانگے کہ ہمیں خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر. اور انسان چونکہ جب خدا کی طرف لو لگا لیتا ہے, متوجہ ہو جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر باقی مخلوقات سے جو ہے وہ غنی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. آپ پہلی اپنی گفتگو کے اندر اشارہ کر رہے تھے کہ صبر جو ہے وہ اپنی مختلف اقسام رکھتا ہے, چونکہ ایک درجے کا صبر نہیں ہے, تو ان اقسام پہ مختلف مختصر سی روشنی ڈال دیں.
جی بالکل, ایسے ہی ہے. حدیث مبارک میں ہی اسی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر یہ حدیث نقل ہے کہ ایک صبر ہوتا ہے مکروہات اور مصائب پر صبر کرنا, یعنی وہ چیزیں جو مجھے پسند نہیں ہیں, یا مثلا کسی کا کوئی عزیز ہاتھ سے چلا جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, بالآخر یہ دنیا میں یہ چل رہا ہے, تو یہ ایک صبر ہے جسے کہتے ہیں صبر بر مکروہات, ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا. کہ اس کی طرف قرآن نے اشارہ بھی فرمایا, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ان صابرین کو بشارت دے دو جو اس نقص اموال و انفس و ثمرات پہ صبر کرتے ہیں, جو اللہ کی امید اور اللہ کے ساتھ توسل اور تمسک کا دامن نہیں چھوڑتے. اللہ انہیں قرآن میں خوشخبری دے رہا ہے. ایک یہ صبر ہے. دوسرا صبر ہے اطاعت الہی پر صبر, کہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے, کیونکہ ہمارا نفس نہیں ہے, عادی نہیں ہے معنویات کا, اللہ کی طرف جانے کا عادی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو جب یا اپنے نفس کو عبادات کی طرف لے جاتے, کوئی بھی عبادت ہو, یہ روزہ تو اس کا ایک بارز مصداق ہے کہ مشکل ہمیں نظر آتا ہے, ورنہ خود نماز جس میں 5-6 منٹ لگتے ہیں وہ بھی خود خدا نے فرمایا انھا لکبیرۃن الا علی الخاشعین, یہ نماز بہت زیادہ بڑی گراں گزرتی ہے ان لوگوں پر کہ جو نماز کے عادی نہیں ہیں. خود واجبات اموالی دیکھ لے, خمس ہے, زکات ہے, تو یہ چیزیں انسان کا نفس قبول نہیں کرتا, لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے میرے پر واجب قرار دیا ہے, وہ نفس کو نقصان پہنچاتا ہے, نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. یہ ہے صبر علی الاطاعات. ایک ہے صبر از معصیت, کہ معصیت سے انسان, اللہ کی نافرمانی سے انسان رک جائے. مثلا میرے سامنے اب حرام کا مال آ گیا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, میں اس کو کھا سکتا ہوں, یا مثلا جس طرح عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ جا رہے ہیں راستے پر کوئی سامان رکھا ہوا تھا, کسی کا گرا ہوا تھا مال, اب مجھے اجازت نہیں ہے میں اٹھا لوں, اور اگر میں نے اٹھا لیا تو شریعت کے اندر حکم ہے کہ بعد اس کا مالک پیدا کرو اور اس کو واپس کرو. اب مجھے نفس کہتا ہے کہ اٹھا لو, لیکن اگر میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لوں کہ وہ معصیت نہ کروں, جو مال گرا ہوا وہ میرا نہیں ہے, کسی کا ہے, تو اس سے
کی ایک بہترین مثال ہم معاشرے میں اگر تطبیق کریں تو یہ بھی بن سکتی ہے کہ مثلا بینک کے اندر پیسے رکھواتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ منافع ملے گا, اور انسان جو ہے وہ لالچ میں آ کے جو ہے وہ کر جاتا ہے آ کے, اور قرآن نے کہا ہے کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے.
بالکل.
تو جو انسان جو ہے اس پر رک جاتا ہے اور اس معصیت میں مبتلا نہیں ہوتا, تو وہ صبر المعصیہ کا ایک مستحق.
بالکل ایسے ہے, جو جس کو جنگ با خدا قرار دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر رک جائیں تو حلال کے اندر اللہ نے پہلی بات تو سب سے ہمیں یقین یہ پہلا ہونا چاہیے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا رزق ہم جہاں بھی ہوں گے ہمیں پہنچا دے گا. اب اس کے بعد ہم ضروری تھوڑے کہ حرام راستوں سے کمائیں, کتنے حلال راستے ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم حلال حرام راستوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے اس پروردگار عالم کے اس بنائے ہوئے حلال راستوں پر چلیں گے تو عبادت بھی شمار ہوگی. جو کل آپ کے پاس تھی کہ انسان مسجد میں ضروری یا بیٹھا رہے وہ اپنا کام بھی کرتا رہے, عبادت بھی شمار ہوگی اور صبر کے درجہ تک بھی پہنچ جائے گا. حضرت امیر کائنات علیہ السلام سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, زہر نہج البلاغا کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان کل راس من الجسد, لمن لا ایمان لہ لا صبر, لمن لا صبر لہ لا ایمان لہ. جس کا ایمان نہیں ہے, صبر نہیں ہے, اس کا ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صبر ایمان کے لیے ایسی ہے جیسے اس جسم کے لیے سر کی حقیقت ہے. اس سر کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟
انسان معمولاً دیکھتے ہیں جو صبر نہیں کرتے وہ بعض اوقات شکوے شکایت کی زبان کھول دیتے ہیں اور مقام یہاں تک پہنچتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ خدا کے اوپر بھی سوالات کھڑے کر دیتے ہیں.
یہ جو قسمیں ہم نے بیان کی ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو امتحان کیا اور ہمارے لیے نمونے بیان کیے. مثلاً حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, پہلا ان کے صبر کی ان پر ان میں تطبیق پاتی ہے کہ ایک مکروہ چیز بیماری ان کو پیدا ہوئی جو واقعی عام انسان کے لیے قابل تحمل نہیں تھے, لیکن انہوں نے تحمل کی. اللہ نے فرمایا ان نہ وجد نہ ہو صابر, حرام پر صبر کرنا, حرام سے معصیت سے گزر جانا, وہ ہے جناب یوسف علیہ السلام. کتنی پیاری مثال ہے کہ سب کچھ تھا مہیا تھا لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے جناب یوسف علیہ السلام نے ان سے جوڑے. اور قرآن کے عجیب تعبیر فرماتے ہیں کزارے کا لے نصر فعان حسو, ہم نے یوسف کو برائی سے نہیں, ہم نے برائی کو یوسف سے دور کر دیا. یہ بہت یہ صابر کا مقام ہے کہ صابر جب وہاں پہنچتا ہے. تو اسی طرح عبادت تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑا کہ اتنی عبادت مت کریں, تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں.
جی بہت شکریہ آپ صاحب. چونکہ بحث جو ہے وہ صبر کے بارے میں چل رہی ہے, اقسام صبر بھی معلوم ہو گئی, صبر کی حقیقت پتہ چل گئی, اور پھر بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہم ماہ رمضان کے اندر موجود ہیں تو روزہ بھی جو ہے وہ صبر ہی کے مصادیق میں سے ہے, اور روزہ جو ہے وہ ایک اہم سیڑھی ہے اس مقام صابرین تک پہنچنے کے لیے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. تو ایک اثر تقریباً آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کر دیا تھا, اس کے علاوہ بھی کچھ آثار ہیں صبر کے اوپر, تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں.
صبر کے حوالے سے روایات میں حتیٰ قرآن مجید میں بھی اس کے آثار اور اس کے نتائج یعنی کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. خوب چند ایک آثار اور نتائج جو ہے وہ ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں. اس میں پہلا مقام اور پہلا جو اثر ہے صبر کا وہ ہے کہ انسان کو انبیاء کی ہم نشینی مل جائے گی, انبیاء کی مرتبت مل جائے گی. یعنی جو انسان صابر ہوگا وہ آخرت میں گویا انبیاء کا ہمسایہ ہوگا, انبیاء کے ہم مرتبہ ہوگا, انبیاء کے ساتھ مشہور ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ وحی ہوئی اور حکم ہوا کہ اے نبی اللہ جائیں فلاں محلے میں ایک عورت ہے, اس عورت کو بشارت دیں, خوشخبری سنائیں. کس چیز کی؟ ایک تو یہ کہ تم اہل بہشت ہو, تم جنتی ہو. دوسرا اس کو اس بات کی خوشخبری دیں کہ صرف بہشتی نہیں ہو, عام بہشتی اور عام جنتی خاتون نہیں ہو, بلکہ تم جنت کے اندر ایسے مقام پر فائز ہوگی کہ جہاں انبیاء ہوں گے, گویا انبیاء کے ہم نشین ہوگی, انبیاء کے ہمراہ ہوگی. خوب حضرت داؤد جاتے ہیں, اس کو یہ بشارت سناتے ہیں, تو وہ عورت خوب ایک حوالے سے خوش بھی ہوتی ہے لیکن حیران ہوتی ہے, کہتی ہے اور اظہار عجز کرتی ہے, ظاہر مومنہ ہوتی ہے, کہتی ہے یا نبی اللہ ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں بہت اچھا, خوب آپ نے مجھے خوش کیا, لیکن خوب میں تو اپنے اندر کوئی اتنی قابلیت محسوس نہیں رکھتی, محسوس نہیں کرتی کہ اتنا مقام جو ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں, آپ کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی نازل کی ہے
اور ہم نشینی اور انبیاء کی عطا کی ہے,
عطا آپ کو نصیب ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ آپ کے اندر کون سی کوئی صفت ہے, کوئی کام ہے جو آپ کرتی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. تو وہ کہتی ہے اور تو میں کوئی چیز نہیں رکھتی, ہاں ایک صفت ہے, ایک کام ہے. وہ کون سا؟ وہ یہ کہ اس ظاہری دنیا میں جتنے بھی مجھ پر دکھ آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, رنج و مشقتیں آتی ہیں, تو میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی. صبر کرتی ہوں, کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی, اور خوب ناشکری نہیں کرتی, جزا فضا نہیں کرتی, خوب اس کے علاوہ خوب شکوہ نہیں زبان پہ لاتی, یہ ساری چیزیں. پھر اس سے بڑھ کر اس نے بڑا پیاری ایک بات کی ہے, اس نے کہا کہ خوب میں خدا کے ساتھ دائماً ارتباط میں ہوں, دعائیں مانگتی ہوں, دعاؤں میں بھی میں یہ اللہ سے مناجات نہیں کرتی کہ خدایا یہ مشکلات مجھ سے دور کر دے, یہ رنج و غم مجھ سے دور کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہاں ایک اور بھی بیان کر دوں اسی مطلب کا. ایک بہت بڑے عارف تھے, ولی خدا تھے, بڑا ان کا ذکر معروف ہے, مشہور ہے کتابوں میں. وہ فوت ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے ایک دوست کی خواب میں آتے ہیں. تو وہ دوست ان سے احوال پرسی کرتا ہے کہ اے ولی خدا, آپ عارف باللہ تھے, آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری, تو آپ ہمیں بتائیں کہ خوب آپ نے عالم آخرت کو کیسا پایا. انہوں نے کہا باقی تو مجھے کوئی خوب حسرت نہیں, آرزو نہیں ہے, لیکن ایک خوب حسرت اور ایک افسوس ہو رہا ہے. اس نے کہا کون سا؟ اس عارف نے کہا کہ ایک آرزو جو میری رہ گئی وہ یہ کہ دنیا میں چونکہ میں اللہ کے بڑے قریب تھا, عارف تھا, جو بھی کوئی مشکل آتی تھی میں دعا مانگ کے اس مشکل کو برطرف کروا لیتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں آج حسرت کر رہا ہوں, اے کاش کہ میں دعائیں مانگ کر اپنی ان مشکلات کو ختم نہ کرواتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشکلات برداشت کرنے میں, مشکلات تحمل کرنے میں جو اجر ہے وہ آج مجھے پتہ چلا ہے, وہ عظیم اجر ہے, وہ عظیم اجر ہے. اور واقعا پھر وہاں حضرت داؤد اس عورت کو کہتے ہیں فبہذا بلغتے ما بلغتے, اچھا تو یہ وہ بات ہے, یہ وہ راز ہے
تمہیں یہ مقام دیا
کہ جس نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے, ہم نشینی ہیں پیغمبران.
ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, مختصر طور پر اس بار بیان
اگلا جو ہے وہ بہت سارے آثار ہیں. ایک آثر یہ ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. انسان کے ایمان کے بہت سارے ارکان ہیں, ایک رکن اور ایک حصہ صبر کا ہے کہ انسان صابر ہو, صبور ہو. اب صبر کی بہت ساری اقسام ہیں کہ انسان ہر قسم کے, جس طرح آغا صاحب نے بیان فرمایا ہے, ان تمام اقسام کے ساتھ انسان صابر ہو تو انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. بہت ساری روایات میں مومن کی علامات میں سے ایک مہم علامت صبر کو بیان کیا جاتا ہے. حتی نہج البلاغہ میں بہت مفصل ایک صفحے کا خطبہ ہے مولا علی کا, اس میں مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کے چار رکن ہیں, ان میں سے پہلا صبر ہے. اور پھر صبر کی چار شاخیں بیان کرتے ہیں امام, شوق ہے, خوف ہے, زہد ہے اور ترقب ہے. کہ جو انسان شوق الی الجنہ, شوق الی اللہ رکھتا ہے وہ صابر بن جاتا ہے. اگر اس کے دل میں شوق الی اللہ ہو,
چونکہ وہ جانتا ہے کہ جو امتحان مجھ سے لیا جا رہا ہے خدا کسی حکمت کے تحت لے رہا ہے, تو جو بھی سختیاں آتی ہیں اس کو برداشت
کرتا ہے. اسی طرح جو انسان جہنم کے عذاب سے خوف رکھتا ہے آٹومیٹیکلی کیا ہے, صابر بن جاتا ہے.
وہ معصیت صبر المعصیہ ہو جائے گا, صبر الطاعہ,
صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اسی طرح زہد, جب انسان تارک دنیا ہو جائے گا, دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی. اصل دنیا کی محبت ہے جو انسان کو ساری برائیوں کی طرف لے جاتی ہے, بے صبری کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جو انسان زاہد ہو جاتا ہے اس کے لیے صبر بہت آسان ہو جاتا ہے. اور آخری مولا جو ہے وہ شاخ بیان فرماتے ہیں ترقب اور انتظار. جو انسان موت کے انتظار میں ہے, موت کے انتظار میں, اس کے لیے پھر نیکیاں آسان ہو جائیں گی, گناہوں سے دوری بہت آسان ہو جائے گی. ایک آخری صفت, چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو آخری صفت بیان کر دیتا ہوں, صبر یعنی کامیابی. کامیابی جو ہے ایک واضح سا اور ایک بڑے واضح سمجھ آ جانے والا,
ہر انسان کامیابی تک پہونچنے کی کوشش کرتا ہے, کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو صبر ایک سیڑھی ہے اہم.
جی, جو انسان صابر ہوگا وہ فوراً کامیابی اس کو ملے گی. بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان صبر کی سواری پر سفر کرتا ہے, سواری کرتا ہے, اس کو نصرت اور کامیابی ملتی ہے. خوب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. خود صبر, سب سے بڑے صابر مولا امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, کہ آج پوری دنیا میں ان کی کامیابی کے چرچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمال کا صبر اپنایا تھا, کمال کی کامیابی ملی ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں, 30-40 سال تک کتنی مشکلات برداشت کی, یعنی بردگی قبول کی, اسارت قبول کی, اور خوب اس کے کنویں کی اندھیرے میں گئے, ظلمات برداشت کی, بے وطنی برداشت کی, کتنی مشکلات برداشت کی, آخر کہاں پہنچے؟
عزیز مصر بنے,
عزیز مصر بنے, دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت ان کو
جی. بہت شکریہ, چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس موضوع پر گفتگو کی. ناظرین, ہمارے سیشن کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا جو کہ ایک عربی کا ترانہ ہے قدس کے بارے میں, اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ہے, اس کو ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی وہ کلپ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قدس کے اہم ترین مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بكيت حتى انتهت الدموع, صليت حتى ذابت الشموع. يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء, يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء. يا قدس يا منارة الشرائع, يا طفلة جميلة محروقة الأصابع. حزينة عيناك يا مدينة البتول, يا واحة ضليلة مر بها الرسول. يا قدس يا مدينة الأحزان, يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان. يا قدس يا مدينة الأحزان, يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان. من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ من ينقذ الإنجيل؟ من ينقذ القرآن؟ من ينقذ الإنسان؟ يا قدس يا مدينتي, يا قدس يا حبيبتي. غدا غدا سيزهر الليمون, وتفرح السنابل الخضراء والزيتون, وتضحك العيون, وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة, ويرجع الأطفال يلعبون, ويلتقي الآباء والبنون على رباك الزاهرة. يا بلد السلام والزيتون, يا
مرکز مقاومت
هست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, من اصبح لا يهتم بأمور المسلمین فليس منهم, ومن سمع رجلا ينادي یا للمسلمین فلم يجبه فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ کی خدمت میں جس سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایک عالم اسلام بلکہ عالم بشریت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، جسے آج یوم القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسئلہ فلسطین بھی کہتے ہیں، چونکہ فلسطین کے اندر قدس جو کہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا اور ایک مقدس جگہ ہے اور ابھی بھی ہمارے لیے مقدس ہے، وہاں پر موجود ہے، اسی وجہ سے مسئلہ فلسطین کو مسئلہ قدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، بہت سارے مطالب پائے جاتے ہیں، اور دشمن کے کیا کیا حربے ہیں اس مسئلے کے اندر، اور اسلام کے خلاف اس نے کیا پالیسی اختیار کی ہے۔ اگر انسان اس قدس کے مسئلے پر دقت کرتا ہے تو اس کو دشمن بے نقاب ہوتا نظر آتا ہے۔ چونکہ دشمن یہ جانتا ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے مختلف طریقوں سے، اور قدس کے مسئلے کو بے اہمیت قرار دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نور الولایہ نے اس ضرورت کا احساس کیا کہ ہم یہ جو پورا ہفتہ ہے آخری ماہ رمضان کا، اس کو یوم القدس کے ساتھ خاص کریں، اور اس کے اندر جتنی اہم باتیں ہیں، مطالب ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج اس نشست کے اندر اس اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا شیخ علی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا سید میثم حمدانی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ بزرگوار تشریف لائے، وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ صاحب، چونکہ یہ پہلا آپ کہہ لیں پروگرام ہے قدس کے اوپر، تو جیسا کہ میں نے ابھی مقدمے میں بیان بھی کیا کہ ہم نے ضرورت کا احساس کرتے ہوئے چاہا کہ اس پورے ہفتے کو قدس کے مسئلے کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس میں مطلب بیان کرے۔ میں نے ابھی ابتدا میں ایک حدیث بیان کی رسول اللہ کی، انتہائی خوبصورت تھی، کہ اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالیں تاکہ اس مسئلے کی اہمیت مزید اجاگر ہو، اور ہم اپنی گفتگو کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں اس میں آگے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ، اور آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ احساس کیا، اور اسی حدیث کی جو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی کہ جو اہتمام نہیں کرتا امور مسلمین کا، وہ اصلا مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے، مدعی بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو مسلمان ہونے کا۔ میں بالکل مختصر انداز میں، چونکہ وقت بھی قلیل ہے اور مباحث زیادہ ہیں، اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ دیکھیں سب کہ ہمارے پاس دین کی دو طرح کی تشریحات موجود ہیں، یا دو زاویوں سے ہم جہاں پر ہر چیز کو دیکھتے ہیں وہاں پر دین کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ اشعار آ رہے ہیں، میں وہ بیان نہیں کروں گا، مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے، ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت چل رہا ہے، رہبر انقلاب کے حضور جو ایک شاعروں کے ساتھ، ان کے شعراء کے ساتھ جو نشست تھی، وہاں پر ایک سید تھے، انہوں نے ایک کچھ اشعار پڑھے، پھر اس کا بعد میں اردو میں ترجمہ بھی ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں، انہوں نے جو وہ شعر رہبر کے حضور پڑھے کہ شام کا آسمان ہو یا یمن کا آسمان ہو یا پاکستان کا آسمان ہو یا ایران کا آسمان ہو، آسمان تو وہی ہے، زمین کے اوپر ہم نے لکیریں کھینچ کر خود سے کچھ مصنوعی ہم نے محدودیتیں،
حد بندی
اور سرحدیں بنا کر، ان سرحدات کے اندر ہم جو خود اپنے آپ کو ایک مصنوعی خول میں رکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے دین کو بھی اس مصنوعی خول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو بہرحال نیشنلزم ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں کوئی وطنیت کی انکار کی نہیں کرنا چاہ رہا بات، لیکن بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ شے کہ جو دین کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، چاہے وہ وطنیت ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں,
بالکل,
چاہے انسان خود ہو, اپنا نفس اس نفس سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہے, تو وہ ایک بت بن جاتا ہے, استکبار بن جاتا ہے اور استعمار بن جاتا ہے. تو ہمیں جو چیز رسول خدا سکھانا چاہ رہے ہیں اور جو خدا سکھانا چاہ رہے ہیں درواقعے, وہ لائف سٹائل ہے کہ اس لائف سٹائل کے اندر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور اپنی جو ہے سیرت کو ڈھالنا ہے کہ تم نے خدا کی طرف جانا ہے اور اس راستے کا رہی ہونا, تب تم سعادت ابدی کو.
بہت اچھی گفتگو, یعنی مطلب بہت اچھا آپ نے بیان کیا کہ حد بندی جو ہے ہم نے کر کے اپنے آپ کو محدود کر دیا, اور آج ہم اسی حد بندیوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یمن میرا مسئلہ نہیں ہے, فلسطین میرا مسئلہ نہیں ہے. اصب اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں بہت خوبصورت جملہ تھا, کتاب الکافی میں یہ جلد نمبر 2 میں نقل ہوئی ہے, بہت مجھے لطف آیا اس حدیث کے اس ٹکڑے کو پڑھتے ہوئے, کہ آج کے اس دور پہ تو بہت زیادہ تطبیق کر رہی ہے کہ ومن سمع الرجل ینادی یا للمسلمین فلم یجب ہو تو فلیس بمسلم, کہ پکارے مسلمانوں کو لیکن وہ پھر بھی جواب نہ دے تو مسلمان نہیں ہے. اس پہ مختصر سی روشنی ڈال دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہمارے پاس دین کی جو دو تفاسیر معرض وجود میں آئیں, اس میں سے ایک تفسیر کو آپ کہہ سکتے ہیں انفرادی تفسیر, یعنی ایک انڈیویجول کے لیول پہ, ایک فرد کے لیول پہ فردی تفسیر, اور دوسری تفسیر جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اجتماعی تفسیر, کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ وہ ایک پیکر کی طرح ہے, وہ ایک جسم کی طرح ہے, وہ ایک بدن کی طرح ہے. اس بدن کے کسی بھی حصے میں اگر انسان کو چوٹ لگے, انسان کو خراش آئے, تو باقی پورا بدن مضطرب ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا رکھا ہے خداوند متعال نے انسان کے اپنے جسم کے اندر, اور ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے جہاں پر خود حضرت رسول ختمی مرتبت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس کو امت مسلمہ کو ایک جسم سے تعبیر کیا.
بالکل.
اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے ایک بھی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ایریا کے اندر بھی انسان کو اگر تکلیف محسوس ہو اور باقی جسم جو ہے وہ فوراً اس کی امداد کے لیے پہنچتا ہے, مثلاً اگر میرے پاؤں میں چوٹ لگ گیا تو فوراً میرا ہاتھ جائے گا, فوراً میری نگاہیں جائیں گی اپنے پاؤں کی طرف کہ میں اس کا سدباب کروں.
بالکل
اسی طرح سے اگر امت مسلمہ کے لیول پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی بھی مسلمان کو, وہ فرد کی حیثیت سے ہو یا ایک چھوٹی کمیونٹی ہو, وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, دراصل یہاں پر مسلمان کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان تو آپ سمجھیے کہ ایک تمرین تھی.
بالکل.
انسانیت کے لیول پہ ہمیں سوچنے کی تیاری.
اور حدیث کا جملہ بہت اچھا ہے, ومن سمع رجلا, یعنی نہیں کہا ومن سمع مسلمان
مسلمان. تو آپ نے جب آواز سنی اور آپ اس کی امداد کے لیے نہیں پہنچے, اس کا مطلب آپ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ دراصل اگر انسان انسانیت کے لیول پہ سٹارٹ کرے سوچنا, جس طرح سید حسن نصر اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا کو دو حصوں میں بٹا ہوا دیکھتے ہیں, ایک جو ہے اس میں سے ظالم ہے اور ایک مظلوم. ٹھیک ہے, جیسے ہی مظلوم کے اوپر آنچ آئے, اصل میں ہم سب کا من حیث مسلمان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کے عنوان سے ہمارا دل ہمارا قلب فوراً مسترب ہونا چاہیے, اور اس کی پھر ہمیں امداد کے لیے پہنچنا چاہیے. یعنی جب اس سے سوال کیا تو ہم اس کا جواب,
جو آپ فرما رہے تھے نا, میرے ذہن میں آیا کہ جو رسول خدا نے فرمایا رجلاً, یعنی آپ دیکھیں نا کلام لطیف ہے, جیسے خدا کا کلام لطیف ہے, بتون ہے کتنے. رجل بھی آپ کو معلوم ہے کہ رجل ایک ادبیات ہے خاص, رجل صرف اس مرد مذکر کو نہیں کہتے.
بالکل ایسے ہی
رجل ان صفات کا حامل جس کے اندر وہ صفات جو ہے وہ مجاہدت والی
پائی جاتی ہیں.
اور آج کل جن کے سید حسن نصر اللہ کا انہوں نے ذکر کیا تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی اسی رجل کے ماننے والے ہیں, کہ جس رجل نے اسلام کو جو ہے وہ نجات دی اور رسول خدا کی مدد کی,
سر بلندی کا سبب بنے ہیں آ کے. جی بہت شکریہ آغا صاحب. چونکہ قدس کا اہم ترین مسئلہ ہم نے پورے ہفتے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے, اور پورا ہفتہ اختصاص بھی اسی لیے دیا تاکہ ہم ابتدا سے اس کی تاریخ کے اوپر نگاہ دوڑائیں, تاکہ ہمارے لیے وہ تمام اعتراضات و سوالات واضح ہو جائیں کہ جو آج دشمن اس مسئلے سے ہمیں پھیرنے کے لیے اٹھا رہا ہے. تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلسطین کی مختصر تاریخ آپ بیان کریں کہ بالآخر یہ فلسطین کے اوپر کیا تاریخ گزری، کیسے یہودی جو ہیں وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا وطن بنایا اور پھر مسلمان جو ہیں دوبارہ فلسطین کے اندر آئے، تو اس کے اوپر مختصر روشنی ڈال دیں تاکہ ہم ایک سوال
جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ مسئلے کو ہم کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم کس طرح تشریح دیتے ہیں، آیا ہم صرف ان کے جذبات ابھارتے رہتے ہیں جو کہ خود صحیح ہے، ابھرنے چاہیے، یعنی اگر آپ کے اندر اسپرٹ نہیں ہوگا، جوش نہیں ہوگا تو قوم حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اس جوش کے ساتھ تعلیم کتنا دی ہے وہ مسئلہ، اس کے ساتھ وہ جو شعوری جنبہ ہے، پہلو ہے عوام کا اور لوگوں کا، وہ کتنا ہم اوپر لے کر گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، ہم خصوصاً مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یا مسئلہ قدس کے حوالے سے اکثر اوقات جب بھی ریلیز ہیں ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے، جب مثلا سیمینارز ہوتے ہیں، تو ان کے اندر صرف وہ پہلو کہ جو ان کا حماسی پہلو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے دوسرے مباحث کی طرف جو ہے وہ اشارہ کم ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا بہت بنیادی،
بہت سارے سوال اسی کے اندر جواب رکھتے ہیں
کہ بھائی آپ جب ایک مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کی تاریخ تو ہم بیان کریں، ہم اس کا جو ہے وہ پس منظر دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ہم جب بھی کسی شے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اساس ہم جو بنیاد جو اس بحث کی بنا رہے ہوتے ہیں یہ ویلیویبلز ہیں، متغیرات ہیں، ہم کسی ایک بھی شے کو اس کی بیس بنا کر اس پر اس کی ہم بحث کو مطرح کر سکتے ہیں۔ میں واضح کرنے کے لیے بات کہ آپ دیکھیں کہ انسانوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے عیسوی تاریخ تھی، اس کا انتخاب
کیا
حضرت عیسیٰ مسیح علیہ نبی علیہ السلام کی ہجرت، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوئی، تو ہم نے تاریخ کو مبنی قرار
دیا
ہجرت کے اوپر۔ خوب یہ مبانی ہے، یعنی آپ نے ایک سٹون میل، ایک جو ہے وہ آپ نے معیار قرار دیا، اس معیار پہ تاریخ آگے بڑھی۔ خوب تاریخ کا جب ہم بیان کر رہے ہیں اس کو بھی ہم مختلف معیارات کی بنیاد پر
پکڑ سکتے
ہیں۔ ہم جو آج بحث کر رہے ہیں اس میں، جو ہم فلسطین کے مسئلے پر بحث کریں گے، ہم اس پر معیار بیمانہ ہم نے یعنی شاخص نہ معیار بیمانے دی گئے، جو معیار ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس غدے سرطان یا یہ اس جو ہے وہ سرطانی کینسر جو ہے اسرائیل، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تاریخ فلسطین کی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہو سکتے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہو، اور جو بعض پیچیدہ ذہن ہیں کھوپڑیاں ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ایسے سوال، اور وہ لوگوں تک بعض اوقات منتقل ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہودیوں کا علاقہ ہے تو ادھر سے یہودی واپس آ جائیں تو کیا رہ
جائے، آپ کیوں ان کو باہر نکال رہے ہیں؟
پہلی تو بات یہ، اگر کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے تو وہ کہے کہ پچھلا مالک آ جائے وہ آپ کو باہر نکال دے، آپ راضی ہوں گے؟ نہیں ہوگا راضی، یہ ایک ایسے ہوا۔ لیکن بھارت، تو اس حوالے سے اگر ہم فلسطین کو بحث کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ما قبل اسرائیل ہین اسرائیل و ما بعد اسرائیل،
اسرائیل بھی وہ کہ جو نبی کا نام تھا
بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کی بات ہے بالکل۔
بس اگر ہم تاریخ کے اس آئینے میں ہم دیکھیں تو اسرائیل یعنی فلسطین جو ہے یہ ایک بہت پرانی سرزمین ہے، اور انبیاء کی سرزمین گزری ہے، اس کے اندر مختلف اقوام بستی رہی ہیں، کما ان کے خود بنی اسرائیل کا اس سرزمین فلسطین کے کنعان جو ہے اس زمانے کا جو اس کا نام ہوتا تھا، وہاں پر آنے سے پہلے وہاں پر بومی نسلیں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ بستے تھے۔ میں آپ اگر کہیں تو آپ کو میں پوائنٹ وائز اس کو بیان کر دوں تاکہ کم وقت کے اندر ہم پوائنٹ جو ہے وہ بات کر لیں۔ خود فلسطین کا جو مساحت ہے فلسطین کی، یہ 27,000 کلومیٹر مربع کچھ اوپر نیچے جو ہے وہ بیان ہوئے۔ خوب اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، چونکہ اس پہ ہم جب آخر میں جا کے بات کریں گے تو وہاں پر یہ اس کو مد نظر ہم قرار دیں گے، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ خوب اب یہاں پر بنی اسرائیل کیسے آئی؟ خوب ان کے آنے کے مختلف ادوار ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بنی اسرائیل کے آنے سے پہلے وہاں پر بومی لوگ، وہاں کے اپنی جو ہے وہ موجود تھے۔ اب اس تفاصیل میں ہم نہیں جانا، تاریخ میں موجود ہیں ان کے اقوام کے نام آئے ہیں، ان کے بیانات ہوئے سر۔ یہاں پر اگر ہم اس کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی حیثیت سے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اگر ہم فرض کر لیں کہ وہاں سے بنی اسرائیل شروع ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اولاد ابراہیم تھی کہ وہ جب آ کر وہاں پر بسنا شروع ہوئی، خصوصاً اولاد یعقوب علیہ السلام وہاں پر آ کر جب بسنا شروع ہوئے، تو وہاں پر یہ بنی اسرائیل پنپنا شروع ہوئی, وہاں پر یہ بنیادیں اس کی وہاں پر ڈالی جا رہی ہیں. خوب آہستہ آہستہ دور گزرتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کے سامنے ساری کہانی جو ہے وہ وہاں پر پیش آئی, اور بالآخر یہ قوم وہاں پر بڑھتے 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 اس علاقے کے اندر رواج پیدا کرنا شروع کر دیا اس نے. خوب دوسری جو یہاں پر اہم چیز ہے جو اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر مقدس شہر جو اوریجنل سٹی ہم جس کو کہتے ہیں, یہ در حقیقت یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان تمام انبیاء کا آنا جانا تھا اور ان کا رہنا تھا اور ان کی اولادوں کا یہاں پر مسکن تھا. تو یہ اس کا وہ قدیمی پہلو ہے کہ اس قدیم میں یہاں پر یہ انبیاء آئے اور یہاں پر رہے. پھر اس کے بعد جو اصل بنی اسرائیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. یہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حاکم تھے اور وہاں پر پھر ایک سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ وہاں پر باقی رہے اور پھر وہ قوم وہاں پر بڑھتی رہی, تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پر اس قوم کو فرعون سے کہا کہ میں نجات, خدا نے ان کو امر کیا کہ فرعون سے نجات دلا کے لاؤ, تو یہاں سے پھر یہ اصل پوائنٹ ہے کہ جہاں سے بنی اسرائیل آتی ہے مصر سے
فلسطین
کی طرف حرکت کرنا شروع کرتی ہے. یہ 40 سال کا ٹینیور ہے کہ اس 40 سال کا سفر ہے, اس 40 سال کے سفر کے اندر یہ قوم مصر سے اٹھتی ہے اور آہستہ 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 فلسطین کی طرف.
یعنی جب جناب موسیٰ نے فرعون سے نجات دلائی اس کے بعد ان کا سفر شروع ہوا فلسطین
کی طرف. صحیح. اب یہ جب سفر شروع ہوا تو اس میں میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر 40 سال کا عرصہ ہے, اس 40 سال کے عرصے کے اندر پھر وہ بنی اسرائیل کی داستانیں موجود ہیں, ان کے اپنے قبیلے موجود ہیں کہ کتنے قسم کے قبیلے تھے. بہرحال یہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ آ کے پھر فلسطین میں مستقر آباد ہو جاتے ہیں. جب یہ فلسطین میں آباد ہوتے ہیں تو یہاں پر آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا فلسطین کے اندر اپنی حکومت کا قیام شکل میں آتا
ہے
کہ تین ان کے بڑے بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے, اور یہی ان کی اوج کی حکومتیں ہیں کہ حضرت تالوت ہے, پھر اس کے بعد حضرت داؤد کی حکومت آتی ہے, پھر حضرت سلیمان کی حکومت آتی ہے. کہ حضرت داؤد کی حکومت عروج کا زمانہ ہے ان کا, کہ اب بھی جو وہ سٹار جو ڈیوڈ سٹار کے نام سے وہیں پر ان کا اس حوالے سے موجود ہے. اور وہاں پر جو دو پہاڑ اس شہر کے اطراف موجود ہیں اس میں سے ایک سہون ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد مدفون ہوتے ہیں, کہ جہاں سے پھر وہ سہون ان کا مقدس مقام بن جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا آگے سے.
بہت شکریہ, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بحث تھوڑی لمبی ہے, آغا صاحب سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں. تاریخی سلسلہ تو آغا صاحب بیان کرتے رہیں گے اور اس میں مختلف سوالات کے جواب جو ہیں ہمیں ملیں گے, انتہائی اہم ہوتا ہے تاریخی پہلو جو ہے. ایک سوال جو فلسطین کے حوالے سے لوگوں کے اذہان میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے جو اس وقت دشمن ہے امت مسلمہ کا, اس نے فلسطین ہی کو کیوں انتخاب کیا؟
جی ایک کامن کوسچن ہے, اکثر پوچھا جاتا ہے. اس کی مختلف لوگ مختلف وجوہات جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. ہمارے خیال میں اس کی 3-4 وجوہات جو ہے وہ میجر ہیں, کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو تو شاید یہ سوال حل ہو جائے ان کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ایک فینومینا اس وقت دنیا کے اندر درکار ہے اور اس وقت ہم درپیش ہیں اس فینومینا سے, اس کا نام ہے نیو ورلڈ آرڈر, NWO. اگر آپ نیو ورلڈ آرڈر کی تفاصیل پڑھیں تو اس کے اندر اس کا گہرا ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کا سمبندھ ہے کس چیز کے ساتھ؟ زائنزم کے ساتھ, صہیونیت جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پہ یہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جا رہا ہے. نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا؟ نیو ورلڈ آرڈر کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو ایک دنیا, جس طرح ابھی ہمارے پاس پوری دنیا موجود ہے, اس کی ایک حکومت, اس کے اندر ایک اتھارٹی, اس کے اندر ہر حوالے سے, بے شک وہ فائنینشیل نظام ہو, بے شک وہ کلچرل نظام ہو, وہ سب ایک ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کا ایک نظام دنیا کے اندر قائم کرنا, اور اس کے ٹاپ پہ کون ہو؟ اس کے ٹاپ پہ یہ زائنسٹ ہو, یہ امپیریلسٹ ہو. یہ ان کا ایک خواب ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے لیے دیکھا ہو. اگر آپ زائنزم کی ہسٹری بھی, کہ یقیناً آپ کے کچھ دوسرے شوز میں آئے گی انشاءاللہ اس پہ تفصیل, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ نیل سے فرات تک ہمیں یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے, نائلز ٹو یوفریٹیز, یہ ہمیں اپنے قبضے میں کرنا ہے, اس کے اوپر ہماری حکومت قائم ہوگی. اب آپ اگر نیل سے فرات کے اندر دیکھیں تو آپ کے بہت سارے
اسلامی ممالک
ہیں اسلامی وہ کور ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کنٹرول اور ڈومیننس جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کی صورت میں ہے, دوسرا جو ہے وہ خود یہ جو آئیڈیالوجی یا زائنزم کی ہم نے آپ سے عرض کیا, پھر تیسرا اسٹریٹیجک اس کی امپورٹنس, اس خطے کی اس علاقے کی اس منطقے کی اسٹریٹیجک امپورٹنس. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا لے لیں یا مڈل ایسٹ لے لیں یا یوروپ لے لیں, ان تینوں کے حوالے سے اگر فلسطین کو دیکھا جائے تو اس کی ایک بہت ہی ایک اچھی اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت اچھی لوکیشن بنتی ہے. اس کے اوپر قبضہ ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ قبضہ اپنا رکھنے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس خطے کا سلیکشن کیا.
تو خود اسلام کا افریقہ کے ساتھ جو رابطہ ہے,
افریقہ کے ساتھ بالکل
اسی راستے
اسی راستے سے. اب آپ دیکھیں کہ دوسرا یہ کہ ریسورسز کے حوالے سے یہ پورا خطہ جو ہے وہ رچ ہے, یعنی اس کے اندر ریسورسز بہت ہیں, معدنی ذخائر بہت سارے ہیں, اس کے اندر تیل آپ کو ملتا ہے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت اقوام کو جن کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے, دوسروں کے اوپر اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے. تو اکنامک ریزنز اس کے ساتھ آ گئی, ظاہر ہے کہ جہاں پر ریسورسز ہوں گے وہاں پر آپ کی اقتصادی ریزنز آ جائیں گی. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو سرزمین ہے جہاں پر سارے مسلمان ملک ہیں اس کے قلب میں واقع ہو رہی ہے, اس کے اوپر قبضے کا مطلب ہے کہ باقی مسلمان حکومتوں کے اوپر اگر قبضہ نہ بھی ہو تو اس لیول کا آپ کا کنٹرول ہوگا کہ وہ آپ کی بات سنیں گے, ٹھیک ہے. تو اس جو اس زمین کا ایک خود جو ہے وہ ایک سابقہ رہا ہے, جیسا آغا صاحب نے بھی بیان کیا کہ پیچھے جو جنگیں بھی ہوئیں جس سے بھی تھوڑی سی ہسٹری دیکھی ہے اس خطے کی, تو اس خطے کی ڈومیننس کا مطلب ہے کہ تقریباً دنیا پر ڈومیننس, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ ہم آخری جو ایک بات اس میں کرنا چاہیں گے وہ ہے, جس کا زیادہ میں قائل ان ساری وجوہات کے ہوتے ہوئے سب سے زیادہ حقیر جس چیز کا قائل ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور, حضرت امام کا ظہور, اس کا گہرا تعلق ہے سرزمین سے. اور اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ مزید بھی ایکسپلین کریں گے کہ آپ اگر دیکھیں خود امام کے ظہور کو کہ مدینہ کے اندر آپ کے پاس مخفی ظہور ہوگا امام کا, ایک لمیٹڈ لیول پر ہوگا, اور یہ روایات میں ساری چیزیں موجود ہیں
تفصیل سے.
پھر مکہ کے اندر آپ کا علنی اور اوپن جہاں پر آپ اناؤنس کریں گے اپنے ظہور کو, مولا کہیں گے کہ میں ہوں وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں, وہ فرزند رسول ہوں, میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں, میں وہ مسیحا ہوں, میں وہ, یہ سارے جب انٹروڈکشن کرائیں گے تو جو پہلا دشمن آپ کا قرار پائے گا وہ کہاں پر قرار پائے گا؟ خود مکہ کے اندر. پھر آپ دیکھیں کہ امام کہاں جاتے ہیں, امام جاتے ہیں کوفہ. امام کا ہیڈ کوارٹر مسلمہ تمام جتنی بھی روایات ہیں اس کے مطابق کوفہ بنتا ہے. تو کوفہ کہاں پر قرار پاتا ہے؟ عراق کے اندر. یہ دوسری جگہ ذہن میں رکھتے ہیں, پہلے آپ کے پاس آیا مکہ, پھر آپ کے پاس آیا کوفہ. یہاں سے امام کہاں جائیں گے؟ جہاں پر وہ عالمی جنگ ہونی ہے جس کو آرمگیڈن کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا, بیت المقدس. اب یہ تین جگہوں کو آپ ذہن میں رکھیے اور آپ دیکھیے کہ دشمن نے, ہمارے دشمن نے کس طرح سے پلاننگ کیا کہ مکہ کے اندر لا کے وہابی سعودی تکفیریوں کو بٹھایا, وہ ان کی ایک انڈائریکٹ ڈومیننس, امریکہ کی اور اسرائیل کی انڈائریکٹ ڈومیننس ہے وہاں پر اس خطے کے اوپر. پھر آپ اگر عراق میں دیکھتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر اپنے فوجی پہنچائے, ٹھیک ہے, وہ وار آن ٹیرر کے نام پہ, اور ہم ویپنز آف میس ڈسپشن, جس کو یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہتے ہیں, ہم ویپنز آف میس ڈسپشن کہتے ہیں. کیوں؟ ڈسپشن کا مطلب ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا, اینڈ پہ وہاں سے ویپنز تو کوئی نہیں نکلے, ٹھیک ہے کہ ہم صدام کے بھی شہدائی نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے اس کو ہیلے اور بہانے کے طور پہ یوز کیا, وہاں قبضہ. اور تیسری جہاں جگہ یہ غیر مستقیم قبضہ نہیں کر سکتے تھے, فلسطین کی سرزمین, وہاں پہ انہوں نے جا کے مستقیم اس صہیونی ریاست کا وجود اور اس کا قیام رکھا, اس کی بنیادیں رکھی.
بہت شکریہ آغا صاحب. چونکہ مطالب بہت زیادہ ہیں تو ہم فہرست وار ہی آگے بڑھ سکتے ہیں, وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے. آغا صاحب, آپ تاریخ میں جناب سلمان تک پہنچے تھے کہ اسرائیل کی جو پوری گزری تاریخ, تو ان کے تین اہم بادشاہ تھے, ان میں سے ایک جناب سلمان تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟
حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ آپ یوں کہیں گے کہ اس بنی اسرائیل کی عروج بھی اور زوال بھی, یہ وہ اس کا زمانہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر یہ جو بنی اسرائیل کا ہیمنہ تھا اور جو اس کی قدرت تھی تھا یہ ٹوٹنا شروع ہو گئی. یہ اس کے بعد یہ ٹکڑوں میں شکار ہو گئے اور دو ان کی بڑی حکومتیں وہاں پر آپس میں جدا ہو کر دو حکومتیں بن گئیں, ایک یہودہ اور ایک اسرائیل. وہاں پر دو اسٹیٹس جو ہے ان کا قیام عمل میں آیا. خوب, ان دو سٹیٹس کے بعد جو ہے جب یہ قیام عمل میں آیا تو یہاں سے اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل کا جو وہاں پر قیام تھا وہ ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا زوال ہونا شروع ہو گیا.
صحیح.
اس زوال کے بعد اب ان کا دور آتا ہے دوسرا دور.
صحیح.
پہلے ہم نے عرض کی کہ یہ باہر سے لائے گئے فلسطین میں, اب فلسطین سے باہر نکالنے کا ان کا زمانہ آ گیا. اب یہاں پر فلسطین کی عجیب تاریخ ہے. میں آپ کو اگر ڈیجٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دوں کہ 730 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 730 سال پہلے شمالا ناصر, شالمہ ناصر ہے, اس نے حملہ کیا فلسطین پر, وہاں پر قبضہ کیا, یہودیوں کو اس نے جو ہے وہ مارا, ان کو باہر نکالا. اس کے بعد 586 قبل مسیح بخت النصر ہے, پھر اس نے حملہ کیا وہاں پر, اٹیک کیا, دوبارہ جو ہے اس کو درم برم کیا. پھر اس کے بعد اسکندر مقدونیہ آ جاتا ہے, اس نے 323 قبل مسیح دوبارہ فلسطین پہ حملہ کیا, وہاں پہ قابض ہوا. یعنی یہ میں اس لیے بیان کروں کہ آپ دیکھتے رہے کہ وہاں پر کتنے مالک بن رہے ہیں اس سرزمین کے, کہ اگر ہم اگر اس تھیوری پہ جائیں گے تو ان سب کو واپس لانا پڑے گا کہ یہ سب مالک ہیں. اس کے بعد پھر رومیوں نے آئے فلسطین پر, اس پہ قبضہ کیا 63 قبل مسیح, تقریباً انہوں نے 12,000 یہودی قتل کیے وہاں پر. اس کے بعد خدمت شماز کو نام حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کا ظہور آتا ہے, ان کا متولد ہوتے ہیں, ولادت ہوتی ہے, اور اس پر پھر یہودیوں نے جو سازشیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اب وہ مفصل ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے. خوب اس کی وجہ سے حضرت مسیح کو یہودہ کے علاقے میں مصلوب کر دیا جاتا ہے, اور ان کے مطابق جو ہے اعدام ان کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر 70 گزرتے ہیں, 70 میں دوبارہ رومی آتے ہیں, وہ فلسطین پر قبضہ کر لیتے ہیں. پھر یہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اسلام کا دور آ جاتا ہے, پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں اور دنیا کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام, امن کا پیغام, سلامتی کا, ہدایت کا پیغام دیتے ہیں. خلیفہ دوم کے زمانے میں تقریباً 15 کا جو دور ہے, اب ہم ہجری میں آ گئے, 15 کا جب زمانہ ہے, اس میں پھر مسلمان آتے ہیں اور اس فلسطین پر قبضہ کر لیتے ہیں. اب یہ پورا فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں.
صحیح.
پھر اس کے بعد 1095 میلادی میں, اب پھر ہم میلادی میں آ گئے, اس میں صلیبی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. جب صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں تو ان صلیبی جنگوں کے اندر پھر جو ہے بہت سے مسلمان علاقے ایسے ہیں, کبھی عیسائیوں کا کبھی مسلمان, یہ اس کے اندر بہت لمبی تاریخ ہے. ہم جو ہے کہ اس صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یہ علاقہ دوبارہ جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور عیسائی اس پر قابض ہو جاتے ہیں. تعین کے عیسائی 90 اس پر حکومت کرتے ہیں اور یہ علاقہ ان کے حکومت میں رہتا ہے. 90 کے بعد صلاح الدین ایوبی آتا ہے اور یہ 544 ہجری میں تقریباً 1100 کچھ جو ہے وہ میلادی یعنی عیسوی تاریخ جو ہے, اس میں صلاح الدین ایوبی آتا ہے اور آ کر یہاں سے پھر ان کو عیسائیوں کو باہر نکالتا ہے اور یہ دوبارہ علاقہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس سے لے کر پھر آج تک کی جو تاریخ ہے یہ علاقہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے, اور یہاں سے پھر وہ باب ہم جو ہم نے کہا تھا ماقابلہ اسرائیل, اور اب یہاں سے وہ جو دوسرا باب ہے
اسرائیل قیام کے حوالے سے. بہت شکریہ آغا صاحب. چونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, مختصر اگر جواب دینا چاہیے بریک لے لیں جیسے آپ کہتے ہیں. اس میں سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اسرائیل نے انتخاب کیا فلسطین کو, اور جو بابصیرت قائد تھے, علماء تھے, انہوں نے اقدام کیا ان کے خلاف اور خطرے سے باخبر کیا اور کہا کہ یہ خطرہ جو ہے وہ فقط فلسطین تک جو ہے وہ محدود نہیں رہے گا, سب کو دامنگیر ہوگا. اس حوالے سے یعنی کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ خطر فقط فلسطین تک نہیں ہے؟
جی دیکھیے, آپ کے اسرائیل کا جو خود وجود میں آنے کا فلسفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ وجودی, اگر اس کو دیکھیں تو وہ ایکسپینشنسٹ فلسفی کے اوپر قائم کیا گیا ہے. یعنی اس کو اپنی سرحدیں بڑھانی اس کی نیچرل مجبوری ہے, کیونکہ یہ کچھ نہ ہونے سے شروع ہوا ہے. یہ اللیگل ہم اس کو جو کہتے ہیں, اللیجیٹیمیٹ جو کہتے ہیں, کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کے پاس مشروعیت نہیں ہے, اس کے وجود کو کوئی مشروعیت حاصل نہیں ہے, بس یہ کچھ نہ ہونے سے شروع ہوا ہے. اب اس کا شروع ہی یہاں سے ہوا ہے کہ اس کو اپنی سرحد کو بڑھانا ہے, پہلے سرحد کی لائن لگانی ہے اور پھر اس کو بڑھانا ہے. یہ جو اس کی فطرت کے اندر ایکسپینشنزم ہے, یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے,
خطرہ
نہ فقط فلسطین کے لیے. درست ہے کہ ابھی تک فلسطین اور لبنان ایک عام انسان کے لیے شاید اگر وہ دیکھے کہ اس سے کون افیکٹڈ ہوا اسرائیل کے وجود سے تو وہ کہے گا کہ فلسطین ہوا ہے یا پھر لبنان ہوا ہے ایک حد تک, صحیح ہے؟
بالکل.
لیکن اگر آپ جو بھی تھوڑا سا ڈیپتھ رکھتا ہے وہ دیکھے گا تو اس کے اندر سیریا بھی افیکٹ ہوا ہے, اس کے اندر عراق بھی افیکٹ ہوا ہے, اس کے اندر خود پاکستان بھی افیکٹ ہوا ہے, اس کے اندر انڈیا افیکٹ ہوا ہے, افریقہ کے اندر ان کی جو خیانتیں ہیں اس پہ بھی کبھی تفصیل سے انسان بیٹھے کہ انہوں نے وہاں پر کتنے سارے مسائل کریٹ کیے من جملہ نائجیریا کے اندر اور وہاں پر اہل ایمان اور خود نائجیرینز, حتیٰ وہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں مسیحی, ان کو بھی ان کے وجود کی وجہ سے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا. تو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے, لیکن اس کے ایٹ ٹاپ آف اٹ یہ پورے کی پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی ظلم کے اوپر اور وہی ناپاکی اور پلیدی کے اوپر مبنی ہے. آپ دیکھیے کہ پورے انٹرنیشنل فورم کے اوپر آپ کو اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی انٹلیکچوئل ڈائلاگ ملتا ہے کسی بھی قسم کا؟ جہاں پر ان کی مرضی نہیں چلتی وہاں پر بدماشی پہ اتر آتے ہیں, وہاں پر یہ یا تو قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں یا بم دھماکے شروع کر دیتے ہیں, ٹیررزم کے ان کے اوپر ایلیگیشن دیکھیں. خود اس وقت جو ہے وہ عالمی جو عدالتیں موجود ہیں دنیا کے اندر اس میں آپ دیکھیں تو اسرائیل متہم ہے, یعنی اس کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں کہ جس کو یہ صاف نہیں کر سکتا, بہت سارے مجاہدین کا. اچھا چلیے آپ کہتے ہیں کہ یہ لڑنے والے تھے, ان کو تو اگر آپ نے شہید کیا ان کا خون بہایا, چلو ٹھیک ہے, وہ جو بچے اور جو عورتیں,
بالکل,
وہ جو بزرگ ہیں, وہ جو سکولز کے اوپر بامبنگ کرتے ہیں, پورے پورے انفراسٹرکچر کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا, 2006 کی جنگ ہو یا 2008 کی جنگ ہو اور اس سے پہلے بھی. بس اس کا جو اپنا فلسفہ وجودی ہے وہ ایکسپینشنزم کے اوپر بیس کرتا ہے, اور جب تک یہ کینسرس ٹیومر, یہ غدہ سرطانی ختم نہیں ہوگا, یہ خطرہ انسانیت کے لیے لاحق رہے گا.
بالکل. میں ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, انشاءاللہ دوبارہ آپ بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ابھی آپ کے سامنے رہبر معظم کا کلپ نشر کیا جائے گا کہ فلسطین جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے عالم اسلام کا. اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے, جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
دستگاه‌های استکبار و سیاست‌های استکباری همه تلاش خودشون رو به کار بردن که ماجرای فلسطین از یادها برود. دنیای اسلام نباید بگذره. درستی مسیر نهضت‌های بیداری اسلامی را از جمله باید در موضع گیری آنان در قبال مسئله فلسطین جستجو کرد. فاجعه فلسطین از روز اول تا کنون ترکیبی از کشتار و ترور و ویرانگری و غصب و تعرض به مقدسات اسلامی بوده است.
شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا العربية. بدا زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم.
مسئله فلسطین فقط مسئله جغرافیا نیست، مسئله بشریت، مسئله انسانیت، مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است. مسئله فلسطین مسئله ماست، مسئله اسلامی ماست، مسئله همه مسلمینه و وظیفه ماست. اونچه که انجام هم میدیم وظیفه ماست، بر کسی هم منت نداریم، وظایفمون رو انجام دادیم، از خدای متعال هم می‌خوایم که کمک کنه بتوانیم وظایف رو انجام بدیم. مرکز مقاومت
است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا. ہماری بحث چل رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور بحث ہماری پہنچی تھی یہاں تک کہ فلسطین جو ہے وہ ایک اس کا جو خطرہ ہے وہ فقط فلسطین تک محدود نہیں رہے گا، اور بلکہ تمام جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کا آپ نے نام بھی لیا ان کو خطرہ جو ہے وہ درپیش ہے، اور ہے بھی، نقصانات انہوں نے بہت کیے بھی ہیں. ابھی جو کلپ ہم نے نشر کیا ہے ولی امر مسلمین کا، جس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عالم اسلام کا، اگر رہبر کی اسی گفتگو کو آپ تھوڑا مزید کھول کر بیان کریں تو ناظرین کے لیے بہت دلچسپ ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ رہبر معظم امام خامنہ ای وہ جب فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے لیے، تو یہ دلیل کسی کے لیے کافی ہونی چاہیے اس چیز کو ماننے کے لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی خود جب اس لیول کی، اس پائے کی شخصیت کے جس کی شخصیت ہمارے لیے ثابت ہو چکی ہے، اس کا اخلاص ثابت ہو چکا ہے، اس کی فداکاری اسلام کے لیے ثابت ہو چکی ہے،
بصیرت جو ہے
اس کی بصیرت ثابت ہو چکی ہے، ہر حوالے سے اس کی علمیت ثابت ہو چکی ہے، اب جب یہ شخص آ کے ایک بات کہہ رہا ہے تو ایسی ہستی کی بات کافی ہونی چاہیے،
کم از کم لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں اس میں. بالکل،
کہ جو لوگ کم از کم اس بات کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہ دلیل کافی ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ اس کی تھوڑی سی تحلیل اگر عقلی حوالے سے ہو سکے کہ کون کون سے وہ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید حضرت آغا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے. یعنی اس کے اندر ہم اپنی ایک کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہیومن ڈیزاسٹر اگر اس کے اندر دیکھیں، انسانی جان اور انسانی مال جس طرح سے پامال کیا ہے اسرائیل نے اور اس نجس وجود نے، الیگل الیجیٹمیٹ فیک رجیم نے، اس نے جو مسلمانوں کے اوپر اور اس پورے خطے کے، حتیٰ عیسائیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ جو کہ اینٹی زائنس یہودی ہیں. یعنی ہم خود ذاتی طور پہ جانتے ہیں، جب میں امریکہ میں تھا میں نے کام کیا سے جیوش لوگوں کے ساتھ، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سر بھی پھاڑ دیے جاتے تھے اور خون نکلتا تھا ہمارے سر سے جب ہم ان کو اپوز کرتے تھے. وہ اینٹی زائنس یہودی ہم ان کو کہتے ہیں، اینٹی زائنس جیوز. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے انسانیت کی تمام حدیں وہ پار کر دی، ظلم کی انہوں نے تمام معیارات کو شرمندہ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچے، چھوٹے بچے، ٹین ایجرز، ان کو بھی نہیں چھوڑا، کسی حوالے سے کوئی رعایت نہیں کی. سب سے بڑی ایک جو دلیل کسی کے لیے ہو سکتی ہے جو عقلی طور پہ اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہوتا دیکھیں تو ہمارا ایز اے مسلمان، جیسے ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، کہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اس کے مخالفت کریں، اس امر کی مخالفت کریں. پہلی تو ہیومینیٹیرین ریزن ہوگی، دوسرا ہمارے پاس ریلیجس ریزن ہے، دینی اور شرعی ریزن. وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس مثلا دو احادیث کی طرف آپ اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی صبح اٹھتا ہے اور وہ امور مسلمین کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتا اور اہتمام نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟
رسول اللہ،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خود لے کر آئے ہیں،
یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یعنی کوئی مفتی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو یہ فرما رہی ہیں. پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس، ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، عرض کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اس دور میں اگر امام مولا بھی ظہور فرماتے ہیں تو امام کا دشمن کون قرار پا رہا ہے؟ ہم نے روایات کی روشنی میں آپ سے عرض کیا کہ بیت المقدس میں کس سے جا کے لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ امام کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف میں زیارت عاشورہ میں یہ پڑھ رہا ہوں انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، تو اب میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کروں تو اور کیا کروں؟
اور کیا کریں؟ بالکل.
اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. یہ ریلیجس ریزن کے اندر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. پھر یہ کہ جو اسلام کے مقدسات ہیں، مثلا قبلہ اول کے اوپر، اسی طرح انبیاء کے وہاں پہ قبور موجود ہیں، ان سب کے اوپر انہوں نے تجاوز کیا. ہم ان مقدسات کی یوں سمجھیے آپ کے اس کا خیال رکھنے کے لیے معمول ہے ہر دور کا مسلمان،
بالکل ایسے،
یعنی یہ ایک آپشنل چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے مسجد نبی کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نقصان پہنچا دے، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا دے، قبلہ اول کو، یا آئمہ اطہار کے روزوں کو. ابھی آپ نے دیکھا کہ دفاع مقدس جو دفاع تھا حرم کا، اس کے اندر بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو کہ وہ آ کر یہاں پر نقصان پہنچائے. یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس واضح ہے. پھر یہ کہ یہ وہ میدان ہے، اور یہ جالب ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کفر اور اسلام وہ علنی طور پہ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے پوری دنیا میں درست ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اہل ایمان کے اندر اور اہل کفر کے اندر، مومنین کے اندر اور کفار کے اندر، لیکن اتنی کھل کے، اتنی اوپنلی، اتنی بارش طریقے سے شاید کسی اور جگہ پر نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ میدان قرار پاتا ہے. اور اگر ہم تعلیمات دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی، تو جب بھی اسلام اور کفر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اسلام کا ساتھ دیں گے، وہ ایمان کا ساتھ دیں گے. اور آخری بات اس میں یہ کہ یہ اسلام کی پرسٹیج اور ڈگنیٹی کی بات ہے، یعنی اسلام کی حرمت کی بات ہے، اسلام کے احترام کی بات ہے. آج اگر تھوڑے سے صہیونی مل کے وہ پورے کے پورے اسلام کو اور مسلمانوں کو یرغمال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا ان کو ان کی امداد کے لیے کھڑے نہیں ہونا؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہر مسلمان حکومت کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں ہم ان کے امداد کے لیے پہنچ سکتے، اور کیوں ان کے دفاع کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا اسلام کا مسئلہ اصلی شاید
بن سکتا ہے. بالکل نکات بہت خوبصورت ہیں واقعا. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر ان کے اثرات نہ ہوتے کہ انہوں نے نقصان نہیں پہنچانا کسی کا، تب تو انسان مشوش ہو سکتا تھا. لیکن اب انہوں نے جیسے ہی اپنا قیام کیا کہ ہم آغا صاحب سے یہی سوال کرنے جا رہے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے ہر ملک کو ہی نقصان پہنچایا ہے. تو اس اعتبار سے عالم اسلام کا مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ بنتا ہے. یا اور سب تاریخ کے حوالے سے ہم معاصر تک پہنچ گئے کہ اسرائیل کا یہ وجود کیسے شروع ہوا، اور فہرست وارہ آپ نے ذکر کیا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی اتنی. ابھی یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ اس وقت موجود ہے، یہ کیسے وجود میں آیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ آپ کا شکریہ. دیکھیں بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم یہ تصور کرتے ہوں، سوچتے ہوں، یا بعض لوگ اس طرح فکر کرتے ہوں کہ 1948 کی صبح جب طلوع ہوئی تو اسرائیل
وجود میں آ گیا.
پہلے وہاں پر عرب تھے، مسلمان تھے، فلسطینی تھے. 1948 آیا تو اب وہاں پر یہودی آ گئے، اسرائیل آ گئے. حالانکہ حقیقت جو ہے وہ یوں نہیں ہے. بہرحال آپ بھی بار بار تذکر دے رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ہمیں بھی احساس ہے کہ وقت نہیں ہے، تو زیادہ کھل کے بات نہیں کرنی اور کر نہیں سکتے. پھر ٹو دا پوائنٹ ہم آتے ہیں کہ ایک ہم نے پہلے اشارہ صرف کیا کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیا کیا ہوا، کون کون سی قومیں آئیں، کس طرح آئیں، کون سے ممالک آئے، قوتیں آئیں وہاں پر، طاقتیں آئیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہاں پر کردار دکھایا، اور پھر بالآخر وہاں پر مسلمان جو ہے وہ آئے وہاں پر، اور وہاں پر اسلام آیا. یہ بہرحال دو الگ نقطے ہیں، مسلمان آئے اور اسلام آیا، کہ بہرحال اس کو وضاحت چاہیے کہ وہ کس طرح آیا. اور پھر وہاں پر جب جہاں جہاں پر مسلمان گئے اور اسلام جہاں پر گیا تو اس کے کیا اثرات تھے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا. خب یہ فتح, یہ فتوحات اسلامیہ جو ہیں یہ باقی ممالک کی فتوحات کی طرح نہیں ہے. روم بھی آیا وہاں پر, وہاں پر مقدونی بھی آیا, وہاں پر فلانا بھی آیا, وہاں پر باقی طاقتیں بھی آئیں, لیکن وہ کہاں گئی؟ وہ خاک میں مل گئی. لیکن جب جہاں مسلمان یا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک چیز جو جاتی تھی وہ اسلام تھا. خب ایران فتح ہوا لیکن اسلام باقی رہ گیا. مسلمان ہو سکتے ہیں وہ والے باقی رہ گئے, اسلام باقی رہ گیا. اب جب فلسطین میں بھی مسلمان آئے تو وہاں پر پھر اسلام آیا, اسلام آیا اور اسلام باقی رہ گیا. پھر وہاں پر وہ جو لوگ جو فلسطین میں تھے فلسطینی, اب وہ جو بھی تھے سابقاً, چاہے جو ہے ہو سکتا ہے بعض یہود ہوں, بعض ہو سکتا ہے عیسائی ہوں, بعض مختلف اقوام جو قبیلے وہاں پر, بالآخر اس ساری تاریخی بحث کے نتیجے میں جو وہاں پر رہتے تھے, وہ اب کیا ہو گئی؟ مسلمان سٹیٹ اور مسلمان ملک ہو گیا, مسلمان آبادی ہو گئی. اب یہاں پر میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضرت سلیمان کے بعد خود یہودیوں کے اندر جب افتراق ہوا, اگرچہ ان کے شروع میں بھی افتراق تھا, اس کی طرف ہم چونکہ ناظر نہیں تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت بڑے جو ہے وہ متحد تھے. شروع سے ان کے 12 قبیلے تھے, ان کے اپنے پرابلمز اپنی جگہ پہ, ہم وہاں اس کو ڈسکس نہیں کیا. اب حضرت سلیمان کے جاننے کے بعد دو بڑی جو ہے حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر باعث بیرونی قوتیں آنا شروع ہوئیں اور پھر یہ ہزیمت ہونا شروع ہو گئے. پھر ان کی یا پراکندگی شروع ہو گئی, دوسرے ممالک کی طرف ان کو جانا شروع ہو گیا اور واپسی ان کی باہر نکلنا شروع ہو گیا. اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ سازشیں جو ہیں وہ دشمن کی اپنی عروج پہ پہنچی, میں نے آپ کی خدمت عرض کی, سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ برگشت کا پروگرام بنایا. خب اب میں پھر دوبارہ اس کو آپ کو فہرست وار اگر بیان کر دوں جلدی اس میں, کہ 1897 میں انہوں نے سیونزم تحریک جو ہے اس کا, اس کی بنیاد رکھی انگلستان کے اندر. اس کا موٹو اور ہدف اس کا جو تھا اصلی, وہ یہ تھا کہ ہمیں یہودیوں کے لیے, البتہ جیسے بھائی نے بھی ذکر کیا کہ یہودی نام لیتے ہیں, یہودی سیونیوں کے لیے ہم کہیں تو وہ بہتر ہے, لیکن بہرحال یہاں پر ہم جب یہودی جو کہہ رہے ہیں ہماری مراد وہ سیونزم ہی ہے. اب اس کو پھر انشاءاللہ تشریح دوست آئیں گے اور دیں گے کہ اس ان کا آپس میں کیا فرق. خب بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارا اصلی ہدف کیا ہے کہ یہودیوں کے لیے ہمیں ایک سرزمین چاہیے. اس سرزمین کے حصول کے لیے یہ تحریک حصول سرزمین یہودیت یا سیونزم بے نام تحریک سیونزم 1897 میں وجود میں آئی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے پھر اپنی لابی سسٹم, اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے, اور وہ ایک منظم کام شروع کر دیا. دوسرا جو اس کے اندر بڑا مرحلہ آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اس خفیہ, ایک آپ دیکھیں کہ یہ یہودیت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ان کی ذہن جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ وہ تشکیلاتی ذہن ہے, بقول فارسی یا آرگنائزڈ ذہن ہے, وہ کام ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے
تخریباتی ذہن ہے, تشکیلاتی میں تخریباتی کرتے ہیں.
انہوں نے اب دوسری تاریخ کے اندر دوسری مہاجرت شروع ہوئی یہودیت کی. یہ جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا وطن ہے, تو ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرت ہی کرتے ہیں, باہر سے
آ رہے ہیں جا رہے ہیں
لگے ہوئے. ٹھیک ہے, خوب دوسری بڑی مہاجرت, دوسری ان معنی کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہم
جو مصر سے وہ,
جی ہاں جی, دوسری مہاجرت ہوئی 1904 میں. 1904 سے 1914 تک یہ چلی کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے بھارت پوری دنیا سے یہودی چن کے انہوں نے واپس لا کے ادھر آباد کرنے شروع کیے. ایک اور جو بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ وہاں کے بھومی نہیں تھے, اب بھی وہاں پر جو موجود ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو خوب زبان, اب موضوع سے پھر نہ ہٹ جائیں, ان کی زبان اگر آپ دیکھیں جو زبانیں اسرائیل کے اندر بولی جاتی ہیں, ان کے اندر کو ایک تو عبرانی ہے انہوں نے جو قومی زبان اپنی رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد عربی لازمی ہے, مسٹ ہے ان کے لیے پڑھنا, بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول کے اندر. اس کے بعد جو بڑی زبانیں ہیں ان کے اندر ایک روسی زبان ہے. خوب روسی زبان کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی روس سے لا کے انہوں نے آباد کی, یا ایک تعداد بڑی انہوں نے ایران سے لے جا کے جو ہے وہ آباد کی, وہ فارس بس جب. اب وہ فارس کہاں سے وہ فلسطینی تھا یا وہ بہرحال میں پھر ادھر خوب پس 1904 1904 سے لے کے 1914 تک 40,000 یہودی یہ پوری دنیا سے اکٹھے کر کے وہاں پر لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا تیسرا جو بڑا کام ہوا وہ یہ تھا کہ بلفورڈ ڈکلیریشن ہوا. یہ بلفورڈ ڈکلیریشن 1917 میں ہوا. بلفورڈ برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا اس کے مراسم تھے یہودیوں کے ساتھ، اس نے ایک لیٹر لکھا والٹر کے نام، یہودی سیاستدان تھا جو اصل صہیونزم کا کارندہ تھا، اس لیٹر کے اندر اس نے اس کو اوکے دیا کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے برطانیہ نے فائنل کر لیا کہ ہم آپ کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈیں گے۔ خوب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ادھر سے سلطنت عثمانی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس وقت اقوام متحدہ نہیں تھی، اقوام متحدہ سے پہلے کیا تھی وہ جو بھی ادارہ تھا، اب اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال اس نے جامع ملل کے کیا جو بھی نام تھا اس کا، اس نے برطانیہ کو قیم بنایا، سرپرست بنایا فلسطین کا۔ جب سلطنت عثمانیہ گری، سلطنت عثمانیہ گرنے کے بعد یہ علاقہ اس ادارے کے ہاتھ میں آیا، اور اس نے برطانیہ کو آ کے آپ اس کے جو ہے چودھری ہیں۔
یہ بالکل اسی طرح جس طرح ابھی یہ جو ڈیل آف دا سینچری ہے، صدی کی ڈیل، اس کے اندر بھی آپ دیکھیے فلسطینیوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل یہ طاغوت کی اور یہ جو دشمنان ہیں ان کی ایک رسم رہی ہے کہ یہ خود سے فیصلے کرتے ہیں، خود سے اس فیصلے کے اوپر اپنی ایک تصمیم گیری کرتے ہیں، جو آپس میں جوڑ توڑ ہوتی ہے اس کے مطابق خود ہی بٹوارا کر دیتے ہیں، جس کی زمین ہے، جس کا گھر ہے، جس کا مال ہے، جس کی زندگی ہے، سب کس سے پوچھنے نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو ہم جو ہے نا وہ تجاوز گر کہتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو استکبار کہتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں شیطان ہے، یہ ابلیس سے بھی، یعنی ابلیس تو صرف بہکاتا ہے، لیکن اگر آپ امریکہ کو دیکھیں اور آپ اس کو یو کے کو دیکھیں اور اسرائیل کو دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ صرف بہکاتے نہیں ہیں بلکہ یہ خود جا کے عملاً اس کام کو انجام بھی دیتے ہیں، یعنی اغوا کرتے ہیں،
آئمت الکفر ہیں، خدا نے آئمت الکفر ہیں، یعنی اصل خالص کفر کے اوپر کھڑے ہیں اور کفر کی علمبرداری کر رہے ہیں،
مجسم ہے کفر بالکل جی۔ آپ
بس 1918 میں یہ علاقہ جو ہے وہ برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ آپ کے سپرد۔ اب 1918 میں جب برطانیہ کے حوالے ہوا تو یہاں پر اب تیسری بڑی مہاجرت شروع ہوئی، میں نے عرض کیا تھا دوسری مہاجرت، اس حوالے سے اب 1918 سے تیسری مہاجرت شروع ہوئی، 1919 سے فلسطین کی جانب دوبارہ سارے
یہودی اکٹھے کیے۔
اچھا اس میں بھی پھر خود تاریخ ہے، پیسے دیتے تھے، منتیں کرتے تھے لوگوں کی کہ اپنے گھر چھوڑو ادھر آ جاؤ، ہم یہ کریں گے تمہارے لیے وہ کریں گے، بھارت داستان دار ہے۔ 1919 میں پھر انہوں نے تیسری مہاجرت شروع کی، 1924 میں چوتھی مہاجرت ہوئی، پھر 1924 سے چوتھی مہاجرت، 1929 میں۔ اچھا اب ہم آپ دیکھیں کہ ایک اور جو دلیل میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور چیز جو اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم فلسطینیوں سے زمینیں خریدتے تھے، ہم جاتے تھے جا کے زمین خرید لیتے تھے، حالانکہ خود انہوں نے ابھی بھی جو قانون پاس کیا ہوا ہے اسرائیل کے اندر کہ کچھ پرسنٹ انہوں نے اجازت دی ہے، اس کے بعد اصلا کوئی وہاں پر غیر ہے جو ہوتی کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا،
جبکہ آپ کو پتا ہے کہ خود اسرائیل جس کو آج اسرائیل کہتے ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ریفرنس کی خاطر، جو اسرائیل ہے اس کے اندر 30% عرب رہتے ہیں جو کہ یہودی نہیں ہے، اور یہ بھی ڈیل آف دا سینچری میں ہم اس کو ٹچ بھی کریں گے۔
یہ 1929 میں عربوں کی طرف سے وہاں پر جو عرب تھے ایک بغاوت ہوئی، ان ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کا وجود نہیں ہے، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی بغاوت ہوئی، 133 یہودی قتل ہوئے، 133 یہودی قتل، یعنی چھوٹا نہیں تھا
واقعہ، اس دور کے اندر
133 یہودی قتل ہوئے، اور اس وقت تک یہودیوں کی تعداد 600,000 تک ہو چکی تھی فلسطین کے اندر، جو 40,000 اتنے عرصے مہاجرت کرنے کے بعد۔ 1948 میں انہوں نے اپنا فلسطین پر آ کر برطانیہ کی مدد کے ساتھ اسرائیل کا رسمی اعلان کر دیا۔ خوب اب میں جو آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل ذہن میں رکھیے گا،
27,000 کا
جیسے انہوں نے اسرائیل کا وجود جو ہے وہ اعلان کیا، 21,000 کلومیٹر مربع انہوں نے اسرائیل کو دے دیا، خود ٹوٹل کتنا تھا،
27,000
تھا،
اس میں سے
21,000 انہوں نے فوری کاغذ میں رکھ کے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اسٹیٹ ہے۔ دنیا کو کیا انہوں نے جو ہے وہ شو کیا، انہوں نے دنیا کو شو کیا ڈویلزم ہے، اب دیکھیں عرب بھی ہونے چاہیے مسلمان بھی ہونے چاہیے، بھائی کوئی کیا قاعدہ کو لیا کون سا، اگر تمہاری منطق پہ دیکھا جائے تو کس کو، تم نے 27,000 میں سے 21,000 اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جو باہر سے آ کے جو ہے وہ
جو گھر کے ہیں انہیں فقط 6,000،
اور کس طرح ہم اس بات پہ تمہارے جو
آبادی کا تناسب بھی دیکھیں نا کہ کتنا زیادہ فرق ہے دونوں آبادیوں میں۔
تو بس یہاں پر ایسا جو ہے یہاں سے یہ اس موجودہ جو اسرائیل کی صورتحال ہے، یعنی اس کی جو یہ ننگین تاریخ ہے جو سیاہ تاریخ ہے، یہاں سے مشخص ہوتی ہے کس طرح جو ہے
کس طریقے سے وجود میں آیا۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب، وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، سوال ایک یہی آپ نے بار بار تذکرہ کیا صدی کی ڈیل کے حوالے سے، اس کا ایک مختصر تعارف کروا دیں گے، انشاءاللہ بعد والے پروگرامز میں ہم اس کو پھر تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ وقت کے دامن بالکل گنجائش نہیں.
جی ضرور، ایک بہت مہم اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے خود، اور اس وقت بیروز ہے، یعنی آج کے دور کا مسئلہ ہے. تاریخ جاننی بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان کو کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آتا، سیاق سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ کہ آج کے دور میں رہنا اور اس کے مطابق اقدام کرنا، وہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اسی تاریخ کی بنیاد پہ. تو اس میں جو دا ڈیل آف دا سینچری ہے، جس کو ہم صدی کی ڈیل تعبیر کرتے ہیں، یہ ایک خود جو ٹرم ہے یہ خود امریکہ نے کوائن کی، اور یہ ان کی بنائی ہوئی ایک اصطلاح ہے. اور یہ ہے کیا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پوری صدی کی سب سے بڑی ڈیل یہ ہوئی ہے. اچھا، ڈیل کیا ہے؟ ڈیل کی ہم تفصیلات انشاءاللہ عرض کریں گے کیونکہ آج تو ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو پوائنٹ آپ کو سب سے پہلا یاد رکھنا ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ ڈیل ہوتی ہے دو پارٹیز کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ بھائی بزنس ڈیل ہوئی کسی کی، کسی نے کچھ خریدا، کسی نے کچھ بیچا، تو ایک جو بیچنے والا ہوتا ہے، خریدنے والا ہوتا ہے، یہ دو لوگ ہوتے ہیں، دو پارٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی دنیا کی ڈیل اٹھا لیں، وہ دو پارٹیز کے درمیان میں ہوتی ہے. اور وہ دو پارٹیز کون ہوتی ہیں؟ جن کا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اس مسئلے سے، اس چیز سے، اس کموڈیٹی سے، یا خریدنے یا بیچنے میں. یہ ایک دنیا کی انوکھی ڈیل ہے، یعنی جس کو آپ ڈیل کہہ نہیں سکتے، یہ ڈیل کی خود ڈیفینیشن پہ پورا اترتی نہیں ہے، اسی لیے اس کو پش بھی کر رہے ہیں. اس پوری ڈیل کے اندر حریف کے طور پہ کہیں پہ بھی فلسطینی موجود ہی نہیں ہے، نہ فلسطینی حکومت، نہ فلسطینی عوام، نہ فلسطینی مقاومت، نہ فلسطینی بیوروکریٹس، نہ کوئی بھی، نہ ان کا پڑھا لکھا طبقہ، نہ ان کے انٹلیکچوئلز، کوئی بھی اس کا دور دور تک تعلق نہیں. یہاں تک کہ فلسطین کا جو سفیر امریکہ میں، جس طرح آپ کو پتا کہ مختلف ملکوں کے سفیر دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، اس ڈیل سے پہلے اس کو امریکہ سے نکال کے واپس فلسطین بھیج دیا گیا. یہ ڈیل کب ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے January 28, 2020. یعنی اس وقت ہمارے پاس کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ابھی
مئی کا،
مئی چل رہا ہے، چار پانچ مہینے پہلے کی. یہ ڈیل کیا ہے؟ اس کے اپنی جو جزیات ہیں، اس میں سے انشاءاللہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جس کو ہم کھول کے بیان کریں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں یا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کریں گے. لیکن اس کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ ایک نیا نقشہ وہ تجویز کیا ہے اسرائیل نے، جس کو امریکہ نے قبول کیا ہے اور اسرائیل نے بھی قبول کیا ہے. تو حریف یہ دو ہیں. زمین کس کی ہے؟ فلسطینیوں کی.
جیسے پہلے برطانیہ نے
قبول کیا، جیسے آپ نے بتایا، تو میں
اس نے قبل تو کہا اور اس نے
بالکل آپس میں ہی کر رہے ہیں، اس سے پوچھ ہی نہیں رہے.
ایک نیا نقشہ، جس نقشے کے اندر فلسطین آپ یوں سمجھیے کہ محو ہو چکا ہے، ان کے بقول محو ہو چکا ہے، افیکٹولی وہ محو ہو چکا ہے. ہاں، برائے نام انہوں نے کچھ جگہوں پہ رکھا ہے، وہ ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ ایک نیا نقشہ ہے جس کے اندر اٹانومی اسرائیل کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پورے خطے کا، اس پوری منطقے کا حاکم ہے. اسرائیل جو ہے وہ ساری کی ساری ٹرانزیکشنز کرے گا، انٹرنیشنل ٹریڈ اسرائیل کے تھرو ہوگا، اور ان کو جو ہے انہوں نے کچھ مراعات دے کر کہ آپ یہ لے لیں، جو کہ ظاہر ہے کہ فلسطینیوں نے قبول نہیں کی. اور جس طرح ایک جملہ صرف آخری اس کے اوپر کہہ دوں، ہاں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وہ یہ کہ جس طرح امام خامنائی نے فرمایا کہ یہ جو ڈیل ہے وہ کبھی بھی اپنے میٹیریلائز نہیں ہو سکے گی، یعنی یہ کبھی بھی تحقق پذیر نہیں ہو سکے گی. اور انہوں نے جو یہ بیت المقدس کو اسرائیل کا کیپٹل قرار دیا ہے، جیروسلم کو، وہ جیروسلم نہیں، بیت المقدس فلسطین کا ہی کیپٹل رہے گا. یہ الحمدللہ ایک اچھی خبر ہمیں امام خامنائی حفظہ اللہ نے دے دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی جزیات پہ پھر بات کریں گے
انشاءاللہ ضرور. کہ جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رہبر جیسی شخصیت اگر کہہ رہی ہے تو حتمند نہیں ہوگا، کیونکہ جو خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ متحقق ہو جاتی ہے. ناظرین، ہمارے اس سیشن کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی موضوعات کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
برادران عزیز، خواهران عزیز، دنیای اسلام احتیاج دارد به یک صدایی. هر صدای تفرقه افکن و تفرقه انگیزی قطعا مبغوض شارع مقدس، از هر طرف به هر شکل و هر جور تفرقه ممنوع. چرا؟ چون دشمن متمرکز شده از روی دنیای اسلام. شما ببینید در دنیای اسلام چه خبره. از اون طرف فشارهایی که بر کشور یمن وارد میشه که ملت مظلوم چند سال است که الان به طور دائم مورد تهاجم هست. خب البته شجاعن، قوین، مقاومت میکنن اما سختی میکشن. از اون طرف مسئله فلسطین به این سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش هم گذاشته است معامله قرن. البته بدانند که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. کوری چشم دولت مردان آمریکا که دارن خودشون رو میکشن برای اینکه در قضیه فلسطین یک کاری انجام بدن، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند و قبله اول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند. خواب آشفته‌ای که اینا دیدن که خیال میکنن بیت المقدس رو بگیرن، میگن هم روی شهر، هم زیر شهر، هم اعماق شهر، همه جا شرقش، غربش، همش باید دست یهود باشه. غلطه، بی خودی میکنن. این اتفاق نخواهد افتاد و مسلماً ملت فلسطین در مقابل این میزد و ملت‌های مسلمان همه پشت سر ملت فلسطین خواهند ایستاد، نمیگذارن این اتفاق بیفته به توفیق الهی.
اینجا مرکز مقاومت هست،